بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون گزشتہ آیات میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں بہت سے خوبیاں اور کمالات رکھے ہیں. حق بات قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے. کوئی اس صلاحیت کے مطابق عمل کر کے اچھا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور غلط راستہ اختیار کرتا ہے. اسی کا کچھ تذکرہ چل رہا تھا, توحید کا, کفر و شرک کا تذکرہ چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, گناہ, معصیت, اللہ کی نافرمانی, کفر و شرک, یہ اتنی بری چیزیں ہیں کہ دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں, مشکلات, حوادث, یہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. آیت کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر, فساد سے مراد طرح طرح کی جو پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں, اموات کی کثرت, روزی کی قلت, چیزوں کا کم ہو جانا, پیداوار میں کمی آ جانا, بیماریوں کی, طرح طرح کی بیماریوں کا پھیل جانا, کہیں سیلاب آ گیا, کہیں طوفان آیا, کہیں زلزلہ آیا, یہ سب فساد میں آ جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, بر کہتے ہیں خشکی کا علاقہ, بحر کہتے ہیں سمندر کا علاقہ. اب سمندر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بحری جہاز ہیں, شپس وغیرہ ہیں, وہ مراد ہوں. جب وہ اندر جاتے ہیں, بہت سے ڈوب جاتے ہیں, لوگ اس میں مر جاتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کے ارد گرد والے جو علاقے ہیں, وہاں پر کبھی موجیں تیزی سے آتی ہیں اور ان علاقوں کو ڈبا دیتی ہیں. تو بحر سمندر کے اندر درمیان کا علاقہ یا سمندر کے اطراف کا علاقہ, بر باقی تمام خشکی کا علاقہ. تو چاہے خشکی والا علاقہ ہو, چاہے سمندر والا علاقہ ہو, اندر ہو یا اس کے اطراف ہو, سمندر کے کنارے ہوں, جہاں جہاں جو بھی پریشانیاں, تکلیفیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, اموات آتی ہیں, سزائیں آتی ہیں جس کو ہم کہہ لیں, یہ عموماً ہمیشہ ہمیشہ قاعدہ کلیہ نہیں, عموماً یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, فطرت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, بما کسبت ایدی الناس. اور یہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بعض اعمال, بعض گناہوں کی کچھ سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں. اس لیے کہ ہر گناہ کی سزا اور ہر گناہ پر پکڑ اگر دنیا میں آ جائے تو انسان زندہ ہی نہ رہ سکے, دنیا ختم ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تعداد کم, نیک بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں, ان کے گناہ پر بھی ان پر پکڑ آ گئی تو ایک سزا ان کو مل گئی, معصیت کرنے والے ختم, دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا. تو اگر ہر گناہ پر فوراً پکڑ آنے لگے, جیسے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ کریں اور مواخذہ کریں, سزا دیں ہر عمل پر, ہر گناہ پر جو وہ کرتے ہیں, تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہ سکے. جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سزا میں پکڑے جائیں گے, باقی تھوڑے بہت بچ جائیں گے ان کے لیے دنیا کا نظام سنبھالنا اور یہاں رہنا وہ مشکل ہو جائے، کوئی غلطی ان سے ہو گئی، ان پر پکڑ آ گئی، تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ چند افراد باقی رہیں گے، نسل کتنی آگے بڑھے گی کہ دنیا میں انسان باقی رہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو بعض اعمال کی سزا ملتی ہے، اور اس میں بھی حکمت اور مصلحت کیا ہوتی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ تکلیف کے بعد اللہ کو یاد کر لیں، سزا ملنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لعلہم یرجعون۔ یہ آیت کا ظاہری مفہوم ہمیں بہت کچھ سبق دے رہا ہے، اگرچہ اس آیت میں اور بہت کچھ ہے، لیکن آیت کا ظاہری مفہوم ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا میں طرح طرح کی تکلیفیں جو آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں صلاحیت رکھی ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، انسان اس صلاحیت سے کام نہیں لیتا، اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، گناہ، کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سزائیں آتی ہیں۔ اور اس میں بھی حکمت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان تکلیف اور سزا کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کا حال پہلے آ چکا ہے کہ اور آگے بھی آئے گا، پہلے بھی آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا تھا، بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اور وہاں پر جب جہاز ڈوبنے لگا، شپ ڈوبنے لگی، یا ایسا خطرہ ہوا کہ اچھا اب شاید ڈوبنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو بتوں کو پانی میں ڈال دیتے تھے، اب تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول بھی فرما لیتے تھے اور نجات بھی دے دیتے تھے۔ کنارے پر پہنچے، اذا ہم یشرکون، خود قرآن نے فرمایا، کنارے پر پہنچے، سب ہو گیا، پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسان کا حال ہے، اور ایک طرف اللہ کا ہمارے ساتھ حلم اور رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ کفار و مشرکین اپنے کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور گنہگار ہمارے جیسے وہ گناہوں میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، کسی مشکل موقع پر ہم نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کی، پریشانی ختم ہوئی، پھر دوبارہ ہم اسی راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگی، اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی، نعمت مل گئی، ہم نے سوچا ہمیں تو دیکھو ہمیں یہ مل گیا، اس پر ہم عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے عاریت کے طور پر، امانت کے طور پر ہمیں وہ نعمت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کبھی کبھی جو تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ انسان کو جب مالی اعتبار سے تنگی پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، کسی کی موت کو دیکھتا ہے، متعلقین، قریب کے لوگوں کو کی موت کو دیکھتا ہے، کچھ آخرت کی یاد ہونے لگتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو، جب انسان اپنی تکلیف کا احساس اس کو ہونے لگتا ہے، تو پھر اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں نہیں پتہ چلا کہ اچھا کوئی میرے نظام کو چلانے والی ذات کوئی اور ہے، میرے جسمانی نظام کو، دنیاوی نظام، تمام چیزوں کے نظام کو چلانے والی ذات کوئی اور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تکلیف آئی تو اچھا تھا، اب تو کیا کریں گے، چلو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک حالت ہے جس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ دیکھو یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو راحت میں بھی، اللہ تعالیٰ سے مانگو تکلیف میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ راحت کے موقع پر اللہ سے دعا مانگا کرے۔ یہ نہیں کہ اپنی مطلب جب ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مانگا اور راحت ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ یہ تو خیر آیت کا ایک ظاہری مفہوم، لیکن اس میں جیسے میں نے بتایا کئی باتیں ہیں۔ آج ویسے ہی ہمیں کچھ مصروفیات کی وجہ سے شروع کرنے میں دیر ہوئی، اور یہ بھی مجھے مناسب نہیں لگتا کہ وقت پر شروع نہ ہو، کہ سب کو انتظار کرنا پڑے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آئندہ بھی شاید لوگوں کے ذہن میں ہوگا شاید دیر سے شروع ہو تو دیر سے آئیں، اور بالکل ختم کرنا کہ اچھا لوگ انتظار میں تھے کہ آج ہونے والا ہے، اچانک سے کہہ دے نہیں ہوگا، وہ بھی مناسب نہیں لگتا۔ تو کبھی کبھی یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ بہرحال سننے والوں سے معذرت کے ساتھ کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ اس آیت پر جو بات ہے اس کو ہم ضروری جو باتیں ہیں اس پر ہم آج بات کر لیں، جو ضروری اس سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کا تذکرہ آج کر لیں. یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمیشہ دنیا میں تکلیفیں اور سزائیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ گناہوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ قرآن کی دوسری آیت تو اور زیادہ صاف ہے اس سلسلے میں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور زیادہ صاف ہو گئی آیت, تاکید ہو گئی. تو ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہمیشہ جب بھی دنیا میں کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, جب بھی کچھ پیش آئے گا تو کیا گناہوں کی وجہ سے ہوگا یا اعمال کی وجہ سے ہوگا؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. چند باتیں ہیں جس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک حدیث کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں. ظاہری لحاظ سے تقابل ہے, حقیقتاً تقابل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے سخت آزمائشیں اور تکلیفیں جو پہنچتی ہیں وہ انبیاء کو پہنچتی ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, اس کے بعد جو ان سے عملی اعتبار سے, دینی اعتبار سے جو انبیاء سے زیادہ قرب رکھتا ہوگا, پھر اس کے بعد جو ان سے زیادہ قریبی ہوگا, درجہ بدرجہ جو جتنا زیادہ مقرب اللہ ہوگا اس کو تکلیفیں اتنی ہی زیادہ پہنچیں گی. اب ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور صلحاء اور صدیقین کو تکلیفیں زیادہ پہنچتی ہیں. آیت بتا رہی ہے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بدعمالی کی وجہ سے آتی ہیں. ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے ہیں یا نیکیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ بروں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں یا نیکوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں؟ اس لیے اچھی طرح اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے, تین باتیں میرا خیال ہے, میں نے خلاصہ پہلے سے نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے تین باتیں یہاں ہم سمجھ لیں گے تو اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی. نمبر ایک, قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے یہاں پر, ظہر الفساد, جس کو فساد کہا ہے, اسی طرح دوسری آیت جس کا میں نے تذکرہ کیا, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, مصیبت کہا ہے. تو دنیا میں جو سزا آتی ہے, فساد ہوتا ہے, وہ گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. حدیث نے کیا بتایا, اشد الناس بلاء, سب سے سخت قسم کی آزمائشیں انبیاء پر اور جو ان کے درجہ بدرجہ جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں. تو قرآن مصیبت کا اور فساد کا ذکر کر رہا ہے, حدیث ابتلاء کا اور آزمائش کا ذکر کر رہی ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ تو لفظی اعتبار سے میں فرق بتا رہا تھا, دو الگ الگ چیزیں ہیں. تھوڑا سا اس کو میں واضح کر دیتا ہوں, شاید بعض مثالوں سے بات واضح ہو جائے, اس کے بعد میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے جو باہر پرندوں کو کھانا کھلاتا ہے, پرندے ہیں, اڑ رہے ہیں, باہر دانے ڈالتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, دیکھنے میں یہ پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. ایک اور شخص ہے جو پرندوں کو کھانا دے رہا ہے لیکن اس نے جال بچھایا ہوا ہے پرندوں کو پکڑنے کے لیے. دونوں کھانا کھلا رہے ہیں, ایک کھانا کھلا رہا ہے پرندوں پر آسانی کرنے کے لیے, ان کو راحت پہنچانے کے لیے, اور ایک کھانا کھلا رہا ہے اپنے نفع کے لیے کہ پرندوں کو پکڑے گا, اب اس کو اچھا ٹھیک ہے, اس کو چاہے پکڑ کر پنجرے میں رکھے گا, اس کو پالے گا, بیچے گا, اس کو ذبح کرے گا, جو بھی کرنا ہوگا. بہرحال ایک پکڑنے کے لیے کر رہا ہے اور ایک ان کو راحت پہنچانے کے لیے کر رہا ہے. دیکھنے میں دونوں چیزیں ایک ہیں لیکن نتیجہ دونوں کا مختلف ہے. اسی طرح دنیا میں جو طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں, نیک لوگوں کو, صلحاء کو جو تکلیفیں آتی ہیں, وہ تکلیف ابتلا ہے, آزمائش ہے, ان کے ایمان کا امتحان, ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. اور گنہگاروں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ہوتی ہیں, ان میں بعضوں کے لیے صرف سزا ہے, بعضوں کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ اچھا شاید وہ گناہ سے توبہ کر لیں, لعلہم یرجعون. یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے. آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک کے لیے آزمائش ہے, ان کے درجات بلند کرنا مقصود ہے, ان کے ایمان کو مضبوط کرنا مقصود ہے تاکہ یہ مضبوط ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت دیکھیں, شروع سے مشکلات پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے, آگے ہم سلسلہ دیکھتے رہیں تو کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں اور آزمائشوں کا ہم ذکر کریں. اشد الناس بلاءً الانبیاء, دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ بھی تکلیف میں ہے, یہ بھی تکلیف میں ہے, لیکن ایک کی تکلیف, جیسے میں نے بتایا, پرندوں کو یہ بھی کھانا دے رہا ہے, وہ بھی کھانا دے رہا ہے, تو ظاہری لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی تکلیف میں ہے, وہ بھی تکلیف میں ہے, لیکن ایک کی تکلیف ابتلا ہے, جس کو حدیث میں ابتلا کہا, آزمائش کہا, ایک کی تکلیف سزا ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک کے لیے گناہوں کی معافی ہے, ایک کے لیے سزا ہے, اس کے لیے درجات کی بلندی ہے, ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ ہے, دوسرے کے لیے صرف تکلیف ہی تکلیف. ہاں, ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر یہ تکلیف ان کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے, یہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک بنیادی فرق ہو گیا, دیکھنے والوں کو شاید پتہ نہ چلے, اور واقعتاً پتہ نہیں چلتا دیکھنے والوں کو, ہم ظاہری آنکھوں والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن حقیقتاً اگر ہم دیکھیں, ان کے دل کی حالت دیکھیں, تو بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک شخص کی تکلیف, وہ اس کو دل میں سکون ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی راحت دینا چاہ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا چونکہ وعدہ ہے کہ مع العسر یسرا, تو آگے کوئی یسر اور آسانی آنے والی ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کچھ دینے والے ہیں آگے. ایک سرجن ہے, وہ جب سرجری کرنے کے لیے جسم کو کاٹتا ہے تو اس پر اتنی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں, یہ ہماری خیرخواہی کے لیے کر رہا ہے, تکلیف دینے کے لیے نہیں کر رہا, اس کے بدلے میں کوئی تکلیف دور کرنا چاہتا ہے. تو ایک انسان ہماری طرح کا, اس کے ساتھ اتنا زیادہ حسن ظن کہ نہیں یہ ہمیں جو کاٹ رہا ہے ہمارے جسم کو, ہمیں راحت پہنچانے کے لیے کر رہا ہے, حالانکہ کاٹ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں, کیا وہ ہمیں تکلیف صرف تکلیف دینے کے لیے پہنچائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایمان والے کی دل کی حالت تکلیف کے وقت ہوتی ہے, کتنی اونچی حالت ہونی چاہیے اور کتنی بہترین یہ حالت ہے. اور ایک طرف جس کو سزا دی جا رہی ہے تو وہ سوچے گا, وہ اچھا دیکھو میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, مجھ پر ہی پکڑ آتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, کسی نے اثر کر دیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پریشانی میں مزید اپنی اس کی دل کی پریشانی بھی ساتھ ساتھ ہے, صرف ظاہری جسمانی پریشانی نہیں, دل بھی بے چین ہے, دونوں کی حالت مختلف ہے. اس لیے کہ ایک کے لیے سزا ہے, ایک کے لیے انعام ہے, تو دونوں کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے. بہرحال دیکھنے والوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. یہ اپنے بارے میں انسان یہ فیصلہ کرے کہ مجھ پر جب یہ تکلیف آئی تو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھا یا کم ہوا, شکایتیں زیادہ ہوئیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, عبادت, تسبیحات, دعا, ان چیزوں میں انسان زیادہ لگا. اگر زیادہ لگا تو یہ تو انعام بن گیا انسان کے لیے. کتنے ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کوئی عملی لحاظ سے بہت اچھی نہیں تھی, اور کوئی سخت قسم کی بیماری آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں اب یہ بچے گا یا نہیں بچے گا, پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی, اب زندگی کا رخ بدل گیا, اب دین داری آ گئی, اب نمازوں کا اہتمام آ گیا, اب تہجد کا اہتمام آ گیا, نوافل کا اہتمام آ گیا, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بن گیا, لعلہم یرجعون. تو بہرحال یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی کہ دیکھنے میں دونوں کا منظر ایک نظر آتا ہے, لیکن حقیقتاً دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک کو ہم فساد اور مصیبت کہیں گے, دوسری چیز کو ابتلا کہیں گے. دوسری بات, ایک حدیث کو سامنے رکھ کر بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے آخرت کا کوئی درجہ اور کوئی مقام طے فرما دیتے ہیں, وہ شخص اپنے اعمال کے ذریعے سے اس درجے اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, نہیں پہنچا, اس نے اتنی نیکیاں ہی نہیں کی, مقام اس کا اونچا ہے لیکن اس کے اعمال نہیں ہیں, وہ سستی کرتا ہے، زیادہ عمل کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں درجے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، یہ عمل کرتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں میں، بیماریوں میں، پریشانی میں مبتلا کر کے اس کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیماریاں اور تکلیفیں وغیرہ وہ پہنچائی جاتی ہیں، فیصلہ ہوتا ہے اس کا، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو صبر دیتے ہیں، صبر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس صبر کے نتیجے میں اس کے درجہ کی بلندی بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں تاکہ اس درجے تک وہ پہنچ جائے۔ تو یہ ایک صورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنے طور سے کچھ اختیاری طور سے بھی کچھ محنت اور مجاہدہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک درجہ متعین ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اچھی ہی امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک اچھا درجہ رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درجہ متعین ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اور انسان مجاہدہ کر لے گا اختیاری طور پر تو اس مجاہدے کے ذریعے سے وہ اس کو وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، نہیں تو پھر تکلیفیں اور پریشانیوں کے ذریعے سے وہ درجہ ملے گا۔ بہرحال تکلیفوں سے بچنا چاہے تو کم از کم اچھے اعمال کر لیں، اختیاری مجاہدہ کہتے ہیں کہ اچھے اعمال کر لے، مجاہدہ کر لے، محنت کر لے، اگر اختیاری مجاہدہ نہیں کرتا تو پھر اضطراری مجاہدہ، تکلیفیں اور پریشانی آتی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے صدقہ اعمال میں ایک بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے، صدقات کے ذریعے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، چونکہ درجہ بلند ہوا تکلیفوں کو روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور ویسے ہی اس کی تاثیر یہ بیان کی گئی کہ صدقہ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ کا غضب دور ہوتا ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آنے والی مصیبتیں رک جاتی ہیں، جو آ چکی ہیں مصیبتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفا کے لیے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے یہ تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صرف صدقے ہی کو لے لیں، اس کے علاوہ دعا ہے، اس سے بھی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ دعا ایسا عمل ہے کہ جو تکلیف آ چکی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جو نہیں آئی اب تک نہیں پہنچی تکلیف، اس کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی دعا مفید ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، دعا کا اہتمام کیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ تو بس حاصل یہ نکلا کہ دیکھنے میں یہ بھی اسی طرح تکلیف، وہ بھی تکلیف، لیکن ایک کے لیے چونکہ وہ درجے تک پہنچانا مقصود تھا اور وہ درجے تک پہنچا نہیں، تو اس طریقے سے اس کو ان درجات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آخری لمحات بھی انسان کے کبھی سخت تکلیف میں گزرتے ہیں کہ اچھا اور درجہ بلند ہو جائے، اور درجہ بلند ہو جائے، تاکہ آخرت میں اونچے سے اونچے درجات ملیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ جیسی دنیا میں تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے، اس کے لحاظ سے آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ ہم دنیا میں راحت کس کو کہتے ہیں؟ راحت اور انعام جو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں، اس کی ایک کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ اس کے نظر نہ آنے والے اسباب ہوتے ہیں، کچھ اسباب اس کے نظر آنے والے ہیں، کچھ اسباب نظر نہیں آتے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس کا بزنس سیٹ ہے، پیسے اچھے ہیں، سب کچھ ہے، گھر ہے، مالدار ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہے، بہترین اسباب اس کے پاس موجود ہیں، لیکن نافرمانی، دین سے دوری، گناہ، زندگی میں اس طرح کی چیزیں اس کی ہیں۔ اس کے پاس ظاہری راحت کے اسباب موجود ہیں، لیکن قلبی راحت کے اسباب، روحانی راحت کے اسباب، نظر نہ آنے والے راحت کے اسباب موجود نہیں ہیں، تکلیف کے اسباب ہیں۔ ایسا شخص کیا ہوتا ہے، ظاہراً تو بہت راحت میں ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصہ واقعتاً وہ دل میں بھی راحت محسوس کرتا ہو، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا، کچھ عرصے کے بعد قلبی بے چینی کم از کم شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے بے تعلقی اور اعراض کرتا ہے، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ زندگی، قلب میں بے چینی، بے اطمینانی۔ بڑے بڑے مالدار جتنے ظاہرا نظر آتے ہیں، دل میں ان کے بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، پریشانیاں، ظاہرا انسان دیکھے گا دیکھو کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، دیکھنے والوں کو وہی نظر آتا ہے جو ظاہر ہے، دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ ظاہری ان کی زندگی تنگی کی ہے، فقر کی ہے، لیکن دل میں وہ گویا بادشاہ ہیں۔ ان کا دل کی کیفیت ایسی سکون اور اطمینان کی ہوتی ہے جیسے وہ بادشاہوں والی زندگی۔ بادشاہ تو خیر کہنے کی بات ہے، بادشاہ کون سا سکون میں ہوتے ہیں، یہ تو سکون اور راحت کی زندگی۔ ظاہری اسباب میں ان کے پاس راحت کے اسباب موجود نہیں ہیں، لیکن قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کی کیفیت دی ہوئی ہے، اپنے ساتھ تعلق کی دولت عطا فرمائی ہے۔ صرف مثال ہے، بات ذہن میں آ گئی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے تو کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک عرصے تک صاحب فراش رہے، بعضوں نے فرمایا 30 سے زائد سال بستر پر رہے، صاحب فراش رہے۔ جب بعد میں اللہ تعالیٰ کو مقدر ہوا، پھر صحت عطا ہو گئی۔ حالانکہ اتنا عرصہ بستر پہ رہ کر انسان دوبارہ چلتا پھرتا اور اچھی صحت مل جانا، خیر پھر صحت عطا ہو گئی۔ تو گزشتہ بیماری کا جب تذکرہ آتا تو فرماتے، ظاہر ہے بعد میں بہت راحت میں تھے، پہلے تو بستر پر تھے، تکلیف میں تھے، فرماتے ہیں لیکن وہ تکلیف کے ایام میں فرشتے بھی مجھے نظر آیا کرتے تھے، اب وہ فرشتوں کا نظر آنا اور فرشتوں کا سلام کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ اب میرا ختم ہو گیا، اب مجھے نظر نہیں آتے وہ فرشتے۔ تکلیف تھی لیکن بادشاہ تھے، بادشاہ سے بڑھ کر تھے، فرشتوں کو کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہ نظر آتا تھا، بعد میں وہ انعامات ختم ہو گئے۔ تکلیف میں جو بات ملتی ہے، راحت میں وہ بات حاصل نہیں تھی۔ تو بہرحال تکلیف کے کچھ ظاہری اسباب ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب تکلیف کے ہوتے ہیں، گناہ، ایک شخص گنہگار بھی ہے، اور باطنی اسباب، ایک تکلیف کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس فقر اور تنگی ہے، باطنی سبب ہوتا ہے گناہ۔ ایک شخص گنہگار بھی ہے، تنگی میں بھی ہے، تو سب سے بیچارہ بدترین حالت میں۔ تکلیف کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، دنیا میں انسان کے لیے ظاہری راحت کے اسباب ہوں اور روحانی اعتبار سے تکلیف نہ ہونے کے جو راحت کا سبب جو ہوتا ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔ ایک شخص کو ظاہری اسباب بھی راحت کے اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اور عبادت کا ذوق، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی عطا فرما دیا، وہ گویا ہر طرح سے راحت میں ہے، راحت میں نظر آتا ہے، اسے کہ ظاہراً بھی کوئی تکلیف نہیں اور تعلق مع اللہ بھی، اس کو اللہ سے کے ساتھ تعلق بھی حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، یعنی ظاہری لحاظ سے ہم کہیں تو وہ تکلیف سے دور اور راحتوں میں ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اسباب ہیں، کسی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، کسی کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس لیے دیکھنے والوں کو فرق نظر آتا ہے، لیکن ہر ایک کی حالت مختلف ہے۔ کسی کے لیے وہ فساد اور مصیبت اور سزا ہے، اور کسی کے لیے رفع درجات کا ذریعہ، کسی کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کبھی ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں، یہ اہم تھیں، اس وجہ سے اس کا تذکرہ کر لیا۔ یہ تو ایک ہم نے آیات کا مفہوم سمجھ لیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اب چند باتیں اور ہیں اس سلسلے میں، ان کا بھی میں تذکرہ کر دیتا ہوں، اگرچہ ہمارا وقت کافی اوپر ہو رہا ہے، لیکن چند باتیں اور ہیں مختصر ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، یا فلانے لوگ اتنی محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں اور اتنے اعمال کرتے ہیں، میں وہ نہیں کرتا، یا فلانے لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، میں ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کوئی سزا اور پکڑ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور پکڑ کا نہ آنا، یہ انسان کے لیے کبھی کبھی اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے جری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شیطانی سوچ ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور پکڑ نہیں آئی، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و کرم اور رحم اور اللہ تعالیٰ کا حلم، اس کی وجہ سے انسان جری ہو جائے اور گناہ کرنے لگ جائے، یہ شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر راحت کا معاملہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کرتے ہیں، دنیا اس فیصلے کی جگہ نہیں ہے کہ اچھا جو تکلیف میں ہے وہ باطل پر اور جو راحت میں ہے وہ حق پر ہے، یہ دنیا اس کی جگہ ہی نہیں ہے۔ دنیا دارُ العمل ہے، دارُ الجزا نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں، یہ کفار کی سوچ تھی، اور طرح جگہ قرآن میں اس کو بار بار اس کی تردید کی ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے، یہ غلط ہے کہ دنیا میں جس کو راحت ملی اس کا مطلب ہے اللہ کا مقبول بنتا ہے، دنیا میں جس کو تکلیف ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہے یا باطل پر ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ کفار و مشرکین کی سوچ ہوا کرتی تھی، اس سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ بہت صاف صاف اس کو بیان کیا، ویسے تو کئی جگہوں پر قرآن میں ذکر، ایک آیت بہت صاف اور واضح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ان کفار کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے ہماری نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جو ان کو نصیحت کی گئی اس کو ماننے سے پیچھے ہٹے، اس کو بھلا دیا انہوں نے، تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو طرح طرح کی سزائیں دیں، بلکہ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر طرح کے فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ عجیب ہے، شاید قرآن پڑھنے والا اگر پہلا حصہ سنیں کہ فلب مانسو مادک کی روبی ہی، کہ دیکھو انبیاء کی طرف سے ان کو تعلیمات دی گئیں، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے تعلیمات دی گئیں، انہوں نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی، اس کو نظر انداز کیا، تو کوئی سننے والا یہاں تک رک جائے تو سوچے گا آگے شاید اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں میں نے ان کو سزا دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، فلم مانسو مادک کی روبی ہی فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر طرح کے فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ فلانا کام کرنے گیا، او اچھا آسانی سے کام ہو گیا، ہم کیا سمجھتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہے اس کے ساتھ، کیسی کرامت ہے اس کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمل شریعت پر ہے یا شریعت پر نہیں ہے، دنیا میں یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ ہاں کبھی مدد ہوتی ہے اللہ کی، کبھی ڈھیل ہوتی ہے، ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور اس کو آسانیاں ملتی چلی جاتی ہیں، حرام بزنس میں لگا ہوا ہے اور نفع ہو رہا ہے، دیکھا حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ برکت نہ دیتے، یہ برکت نہیں ہے، یہ آگے سخت پکڑ آنے والی ہے، جیسے کوئی شکاری، مثال کے طور پر دے رہا ہوں، کہ شکاری کھانا ڈالتا ہے کہ آگے بڑھو، قریب آئے گا تو اس کو شکار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہر طرح کی فتوحات اور آسانیوں کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی ہماری طرف سے اس پر وہ اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو اچانک ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ وہ بالکل پھر مایوس ہو گئے، پھر ان کو کوئی امید نہ رہی کوئی خیر کی۔ یہ قرآن میں، تو بہرحال دنیا میں کسی کو راحت پہنچتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح یا غلط ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو انبیاء کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے وہ صحیح، جو اس کے خلاف عمل کرتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ایک اہم سوچ ہے اور اہم چیز ہے، ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام سے محروم رہے ہیں۔ اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ تھے، امیہ بن ابی سلط کا نام آتا ہے، اس نے کچھ آسمانی کتابیں، اس کا علم حاصل کیا تھا اور اس کو یہ معلوم تھا، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں روایت میں ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہو جاتا، اس لیے کہ وہ توحید کو جانتا تھا، رسالت کو جانتا تھا۔ یہ امیہ کون تھا جس نے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات انجیل وغیرہ کا کچھ علم حاصل کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ کوئی نبی اخیری آنے والے ہیں، وہ توحید بھی جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اخیری نبی کوئی آنے والے ہیں، شرک اور کفر ان چیزوں سے دور بھی تھا، بس اتنی بات تھی کہ اس کو اپنے حالات کی وجہ سے یہ امید تھی کہ دیکھو میں اتنا نیک ہوں، میں اچھا ہوں، اس یہاں پر برا ماحول ہے تو نبی میں بننے والا ہوں، یہ خیال ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے کسی کو نبی بنائیں گے اور بظاہر میں ہوں گا، اس کی امید میں تھا، انتظار میں تھا، لوگوں کو بتایا، اپنے گھر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو شاید مجھے نبوت ملے گی، شاید میں نبی بنوں گا، اور ایک عرصے کے بعد پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا گیا کہ نبوت ان کو دی، اب شرمندگی کہ میں نبی بننے والا تھا اور نبوت تو ان کو مل گئی، جانتا ہے توحید کو، رسالت کو جانتا ہے، لیکن اب ماننا مشکل لگ رہا ہے۔ اب تک صحیح اور غلط کی پہچان کی بنیاد علم تھا، ایک مکہ کا دور گزر گیا، مدینہ منورہ کا دور آیا، بدر کا واقعہ پیش آیا، پتہ چلا کون کس کو فتح ہوئی؟ مسلمانوں کو. اچھا دیکھا یہ بالکل حق پر ہیں، تبھی تو ان کو فتح ہوئی. پہلے علم کے بنیاد پر فیصلہ کیا تھا، اب کس بنیاد پر فیصلہ کیا؟ فتح کی بنیاد پر. شیطان عجیب شیطان کھیلتا ہے انسان کے ساتھ. اب اس نے یہ کہا کہ اچھا دیکھو ان کو جو فتح ہوئی ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حق پر ہیں، چلو اب تو مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے. کیسے ہوں، کیسے کروں، کیا کروں، چلو ٹھیک ہے سوچتے ہیں، چلو سوچتے ہیں. اس میں ایک سال گزر گیا، ایک سال اور ہو گیا، احد کا واقعہ پیش آیا، کون جیتا کون ہارا؟ لوگوں نے کہا کہ مسلمان اس مرتبہ ہار گئے اور اہل مکہ کو فتح ہوئی. اب دونوں کے لیے کہہ سکتے تھے بہرحال، کہ انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کو فتح ہوئی ہے، مسلمان ہار گئے، بڑے سخت تکلیف پہنچی. اچھا حق پر ہوتے تو کبھی نہیں ہارتے. کہاں شیطان کیسے کھیلتا ہے. پچھلے سال بدر میں شیطان نے یہ دل میں بات ڈال دی کہ نہیں دیکھو حق پر تھے اسی لیے تو فتح ہوئی ہے. اب علم کی بنیاد نہیں رہی بلکہ فتح کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ کر رہا ہے، فیصلے کی بنیاد ہی غلط ہو گئی. اب احد میں جب پتہ چلا کہ اچھا احد کے واقعے پر مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر نہیں ہوں گے. بس بہرحال اسلام سے محروم رہا، حالت کفر میں مرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ دیکھو اس کے اشعار میں کتنی اچھی باتیں ملتی ہیں، لیکن قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا لیکن اسلام سے محروم رہا. ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے. دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے. یہاں پر یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اچھا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، نعمتیں دی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول اور پسندیدہ ہوگا، اور کوئی تکلیف میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. اور ایک اور چیز، کبھی کبھی ایسی سزائیں آتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے کہ ان سزاؤں کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے اور اس پکڑ کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے. سزا کو سزا پہچاننا یہ بھی تو ایک کام ہے. بعض مشائخ کے عجیب عجیب طریقے ہوتے ہیں، بعض بزرگوں کے یہاں ڈانٹ ایسی ہوتی ہے جیسے وہ مسکرا کر ڈانٹتے ہیں. ناراض ہیں تو مزاق کے طور پر کوئی جملہ کہہ دیں گے، عام سامنے والا سمجھ رہا ہوگا تو سمجھے گا، نہیں سمجھدار ہوگا تو نہیں سمجھے گا، لیکن دوسرے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کو ڈانٹ پڑی ہے، ناراضگی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات بھی کچھ بندوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. ایک شخص نے، یا بلکہ کچھ لوگوں نے اپنے شیخ اور بزرگ سے سوال کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ کتنا عجیب ہے کہ کوئی سزائی نہیں ملتی. ایک تعجب کے طور پر بھی بات کی اور ایک سوالیہ انداز میں بھی اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں. تو بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والا وہ جواب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو سوچو کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سزاؤں سے گزرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ کی ہمارے کس طرف سے کتنی سزائیں ہم پر آتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے، وہ کیسی سزا جسے ہم پہچان نہیں سکتے کہ سزا ہے. تو انہوں نے فرمایا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ عبادت میں تمہیں لذت حاصل نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے مناجات اور بات چیت کی لذت اور حلاوت حاصل نہ ہوئی ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارا کوئی معمول تھا اور معمول تم نہیں کر سکے، کوئی نفل پڑھنے کا، کوئی تلاوت کا معمول تھا اور تمہیں توفیق نہیں ہوئی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دوسرے لوگ نیک کام کر رہے ہیں اور تم اس نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکے، تمہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی؟ کیا کئی دن کبھی ایسا ہوا ہے کہ چند دن تک قرآن کی تلاوت تم نہیں کر سکے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تہجد سے تمہیں محروم کیا گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاص اعمال کے دن ہیں، فضیلت کے دن ہیں، اور ان دنوں میں عبادت کی توفیق نہ ہوئی ہو؟ ہاں اس طرح تو ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی تو سزا ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر آنے سے نہیں ہٹا دیتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم عبادت کے قابل نہیں ہو، بس تم اپنے کام میں لگے رہو. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ ظاہری دنیا کی تکلیفیں یہ کم درجے کی سزائیں ہیں، تو دنیا کی سزا ہے، اس کے بدلے میں بلکہ نفع بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ دل میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلانے سے روک دیں کہ تم میرے مہمان بننے کے قابل نہیں ہو، تم میرے گھر پر آنے کے قابل نہیں ہو، تم میرے سامنے سر جھکانے کے قابل نہیں ہو، تم میرے کلام کو تلک پڑھنے کے قابل نہیں ہو، چھوڑ دو، تمہیں توفیق نہیں دیتا میں. یہ بڑی سزا ہے. تو کبھی کبھی ایسی سزائیں آتی ہیں جس کو انسان سمجھتا نہیں کہ سزا ہے، حالانکہ وہ سزا ہوتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے نتیجے میں صحیح اور غلط کی پہچان اس کو حاصل نہیں ہوتی. فتنوں کا دور ہے، انسان فتنے کو فتنہ نہیں سمجھتا اور غلط کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بہرحال اس بارے میں جو مختلف باتیں تھیں کہ سزا کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیا ہوتی ہے، اور سزاؤں کی بعض ایسی قسمیں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، بس اس کا کچھ تذکرہ کرنا تھا. اگرچہ اس میں اور بھی بہت کچھ ظاہر واقعات اور احادیث وغیرہ ہیں، ان تمام کو تو میں نے حذف کر دیا، لیکن بنیادی اہم باتیں انشاءاللہ میری یعنی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ضروری اور اہم باتیں تھیں وہ آج اس سلسلے میں ہو گئیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر یہاں سے ہم ترجمہ شروع کر کے آگے ان آیتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق و باطل کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، غلط کو غلط سمجھ کر، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو حق جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی ظاہری اور روحانی، نظر آنے والی نظر نہ آنے والی ہر قسم کی سزاؤں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت کو اللہ تعالی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.